صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا.
ماذا على من شمت ظلمة أحمدين ألا يشم مدى الزمان غواليا
يا والدي.
امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتا ہوں. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. صلوات بيت محمد وآل محمد. عزاداران حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ ایام فاطمیہ کی سلسلے کی مجالس جاری ہیں اور ہماری گفتگو حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ہے، کیونکہ ہمیں بہرحال اپنی زندگی کو اس اصل مقصد کی طرف لے کے جانا ہے جس مقصد کے لیے ہمیں خدا نے خلق کیا ہے، اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے ہمیں ایک راستہ چاہیے، اور اس راستے پر قائم رہنے کے لیے ہمیں ایک گائیڈنس چاہیے، ایک مینٹور چاہیے، ایک رول ماڈل چاہیے، ایک روشنی چاہیے جو ہمیں اس تاریکی اس اندھیرے معاشرے میں اس اصل مقصد تک لے کے جائے. تو وہ آج کے اس دور کے اندر کہ جو اتنا ماڈرنائزیشن کا دور ہے، دنیا ظاہر میں بہت ترقی کر چکی ہے، مادہ اپنے عروج پہ پہنچا ہے، لوگ اسپیس پہ جانے کی باتیں کر رہے ہیں، مارس کے ٹکٹ بک رہے ہیں، اس دور کے اندر ہمارے لیے مشعل راہ کیا ہے؟ ہمارے لیے کون سا ایسا راستہ ہے؟ کون سی ایسی شخصیات ہیں جو ہمیں آج کے دور کے اندر بھی کامیابی کی طرف لے کے جا سکتی ہیں؟ اس لیے ہم نے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اپنی چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی گفتگو کا جو ہے وہ ثمرہ بنایا ہوا ہے کہ ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر انسان اپنی ظرفیت کے مطابق حاصل کرتا ہے. جس کی جتنی ظرفیت ہوتی ہے وہ اتنا اپنے اندر چیزوں کو سماتا ہے. چھوٹا بچہ بڑی یونیورسٹی کی بکس کو نہیں پڑھ سکتا، اس کی ابھی عقل کی ظرفیت بہت چھوٹی ہوتی ہے. اسی طرح جب یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اگر کوئی میڈیکل شوق رکھتا ہے، کوئی سائنس کا رکھتا ہے، کوئی آرٹس کا رکھتا ہے، وہ ہر چیز اپنے ذہن کے حساب سے اپنے اندر ابزارو کرتا ہے. ظاہر ہے ہم جس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں وہ اس عالم کے لیے اللہ نے ان کو نور کی طرح بنایا ہے. اب اس نور کا خود زمین پر آنا، پھر اس بشریت کے لبادے میں ہم ان کی معرفت کو ترک کریں اس کے لیے ہمیں اپنی ظرفیت کو بڑھانا پڑے گا، یعنی جتنا ہم اپنے آپ کو اپلفٹ کریں گے اتنا ہم ان ہستیوں کو پہچان سکتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے مراحل ہیں، اس کے سٹیپس ہیں۔ وہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جو انسان جو خود وجود ہے، ایگزسٹنس جو ہے، اس کی جو ہیں وہ چار سٹیپس ہیں ایگزسٹنس کے۔ جو وجود ہے وہ چار طرح کا ہوتا ہے، خود ٹائپس نہیں، ہاں ایک ہی وجود اپنی چار جو ہے وہ سٹیپس رکھتا ہے، مرحلے رکھتا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا وجود ہر چیز کا الگ ہے، پھر دوسرا ہے، تیسرا۔ اس لیے علماء بیان کرتے ہیں قرآن کے چار وجود ہیں۔ پہلا وجود کیا ہے قرآن کا؟ جو لفظ کی صورت میں کتاب میں آیا ہوا ہے، یعنی جو ہم دیکھتے ہیں ایک پیپر کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے، یہ یعنی 30 پارے ہیں، اتنی آیتیں ہیں، اتنے جو ہیں وہ اس کے سٹاپس ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک اس کا وجود ہے جو ہم پڑھتے ہیں، چاہے وہ موبائل کی اپلیکیشن میں ہو، چاہے وہ کتاب کی صورت میں ہو، چاہے وہ کہیں لکھا ہوا ہو، یہ ایک وجود ہے اس کا، جو کہ زمین پر لفظ کی صورت میں، ورڈز کی صورت میں ریٹن ہوا ہوا ہے۔ یہ ایک اس کا ایگزسٹنس ہے۔ اس کی دوسری ایگزسٹنس ورڈز ہیں، لفظ ہے، یہی جو لکھا ہوا جب ہم ادا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جزالک الکتاب لا ریب فی، یہ جو ہم بیان کرتے ہیں یہ اس کا وجود لفظی ہے، یعنی یہ بھی اس کا دوسرا وجود ہے جو اس ورڈ سے نکل کر ہماری زبان پر جاری ہوا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم بہت سارے لفظوں کو سنتے ہیں لیکن ان کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر باہر کچھ آواز آ رہی ہو، شور ہو رہا ہو، کچھ بھی ہو رہا ہو، آپ کو آواز آ رہی ہے مگر آپ اس لفظ کو غور نہیں کر رہے ہیں، وہ لفظ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، باہر ہو رہا ہے، تو وہ اپنے اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتا جب تک اس لفظ کے معنی آپ کے لیے کریٹ نہ ہو۔ یعنی ابھی آپ میری بات سن رہے ہیں لیکن اگر آپ مثلا باہر دوسری مجلس ہو رہی ہے، اس کی آواز آ رہی ہے لیکن آپ اس کو لفظ سمجھ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ لفظ جب تک ذہن میں معنی کریٹ نہ کرے لفظ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو ایک وجود لفظی ہے۔ تیسرا جو وجود ہے، جو ایگزسٹنس ہے، وہ ذہنی ہے، یعنی جب آپ لفظ دیکھتے ہیں، پھر لفظ پڑھتے ہیں، پھر اس کے معنی اور مفہوم، اور پھر اگر وہ لفظ یا وہ چیز آپ کو حفظ ہو جائے، آپ کو یاد ہو جائے، جیسے قرآن بائی ہارٹ لوگوں کو یاد ہے، سورت ہمیں یاد ہیں، کسی کو پورا قرآن حفظ ہے، کسی کو ایک جز حفظ ہے، کسی کو کچھ سورہ حفظ ہیں، یا حد اقل جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ سورتیں ہمیں بائی ہارٹ آتی ہیں، تو وہ اس کا ذہنی وجود ہے جو ہمارے اندر ہے۔ پہلا ریٹن فارم، سیکنڈ ورڈز، تھرڈ اس کا ذہن میں ہمارے۔ قرآن کی جو بیسٹ ایگزسٹنس ہے وہ اس کا وجود عینی ہے۔ یعنی کیا وجود عینی؟ یعنی جو اس قرآن کی اصل حقیقت ہے وہ اصل اس کا وجود ہے۔ اور وہ حقیقت، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت وہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں۔ اب قرآن کی اصل حقیقت کیا ہے؟ قرآن کی پوری حقیقت کہاں ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو، ایسے وجودوں کو دنیا میں بھیجا کہ جن کو دیکھ کر قرآن کی حقیقت نظر آتی ہے۔ یہ قرآن کی حقیقت ہے۔ یعنی قرآن کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی جو سارا قرآن ہو وہ اس وجود سے ظاہر ہو رہا ہو، یعنی قرآن کی آیتوں کا مصداق ہو وہ وجود، چاہے وہ اس کا کوئی بھی عمل ہو، چاہے وہ اس کی تنہائی ہو، چاہے وہ اس کی عبادت ہو، چاہے وہ اجتماع میں ہو، چاہے وہ بازار میں ہو، چاہے وہ ہر معاملے میں، زندگی کے ہر اینگل سے آپ اس کو دیکھیں تو قرآن کی حقیقت نظر آئے۔ تو اب ایسا وجود کہاں ہے دنیا میں؟ کون ہے اس وجود کا صحیح ایگزامپل، ٹوٹل ایگزامپل کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن جہاں خواتین کا ذکر کرتا ہے کہ کون سی خواتین افضل ہیں، کون سی وومن بیسٹ ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو افضلیت ہے وہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی کیا؟ یعنی چاہے وہ حضرت ختیجہ ہوں، چاہے وہ حضرت مریم ہوں، چاہے وہ حضرت آسیہ ہوں، چاہے وہ جتنی خواتین ہوں، وہ سب انڈر امبریلا آف حضرت فاطمہ ہیں، ان سے افضل کوئی نہیں ہے. اب جتنی بھی خصوصیات اگر کسی خاتون میں پائی جاتی ہیں تو وہ سب اسی نور سے حاصل ہوئی بھی ہیں. یہ ہے اتم مصداق، یعنی کمپلیٹلی ایگزامپل آف اے لیڈی جسے قرآن بیان کر رہا ہے. یہ ہے قرآن کی حقیقت. خود قرآن ارشاد فرماتا ہے، آیات کے اندر متعدد آیات ہیں جو اہل بیت کے لیے نازل کی گئی ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے جو آیات نازل کی گئی ہیں بہت ساری آیات ہیں، سورہ دہر جس کو انسان بھی کہتے ہیں وہ سب انہی کے گھرانے کے شان کے اندر ہے. استاد انصاریان بیان کرتے ہیں کہ قرآن کی آیات کو جہاں پروردگار ذکر کر رہا ہے کہ بلد الطیبہ، یعنی ایسی سرزمین جو کہ پاک سرزمین ہے، یخرجو، اس میں سے جو نکلنے والے نبات ہیں، بإذن ربہ، وہ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں، یعنی یہ جو طیبہ ہے، یہ جو شہر، یہ جو پاک سرزمین ہے، یہ کس کا ذکر کر رہا ہے قرآن؟ تو وہ تفسیر میں بیان کرتے ہیں یہ جو پاک سرزمین ہے، یہ جو طیب ہے، طاہر ہے، یہ سرزمین حضرت سیدہ ہیں، کہ پروردگار نے اس سرزمین کو جو بنایا ہے یہ حضرت سیدہ ہیں. رسول خدا کے ذریعے سے اس سرزمین پر علم کا، معرفت کا، اخلاق کا، ہر چیز کا بیج بویا گیا، اور جو کچھ اس میں سے ہے وہ سب بإذن رب ہی ہے. رسول خدا نے وہ سب کچھ عطا کیا حضرت سیدہ کو جو ان کے پاس تھا دیا. اب اس سرزمین کی حفاظت خدا کی ذمہ داری ہے، خدا کی اجازت کے بغیر، خدا کی مرضی کے بغیر اب اس میں سے کچھ نہیں نکلنے والا. اور خدا نے اس میں سے کیا نکالا؟ خدا نے سب کچھ اسی حضرت سیدہ کے وجود سے نکالا ہے. آج اگر اسلام بچا ہوا ہے، اگر انسانیت بچی ہوئی ہے، تو حضرت سیدہ کی وجہ سے ہے. اگر حضرت سیدہ کی اولاد میں یہ امام حسن، امام حسین نہ ہوں، حضرت زینب کبریٰ نہ ہوں، تو پھر اسلام کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ حضرت مریم سے دنیا میں آئے اور پھر دنیا آسمان پہ واپس ان کو بلا لیا گیا، یعنی ایک فرزند ہے حضرت مریم کا، مگر یہاں حضرت سیدہ کے باطن سے 11 امام ہیں جو بشریت کی ہدایت کے لیے ہیں. وہ آخری یوسف زہرا، جس کو ہم اس کو تعبیر بھی یوسف زہرا کہتے ہیں، وہ ہے ہی حضرت زہرا کا یوسف جو پردہ غیبت میں ہے. تو آپ سمجھیں، بہرحال میں ایک اتنا سے طالب علم ہوں، میں اس طرح بیان نہیں کر سکتا جس طرح اساتید یا علماء بیان کرتے ہیں حضرت زہرا کی شان کو. ظاہر ہے میری علم ناقص ہے، میرا اپنا وجود ناقص ہے، میری اپنی ظرفیت کم ہے، کیونکہ میں اتنا شاید اپنے آپ کو محنت نہیں کرتا کہ جو ان پاک ہستیوں کا ذکر کر سکے. کیسے کر سکے جب قرآن کے لیے کہا گیا ہے کہ جب تم پاک نہ ہو تو لمس نہ کرو قرآن کو. کیوں؟ تم نجس ہو، تم نے وضو نہیں کیا ہوا، تم قرآن کو ٹچ نہ کرو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی زبان نجس ہو، انسان کا اندر کی سوچیں نجس ہوں، پاک نہ ہو، تو کیا وہ قرآن کے کلمات کو جاری کر سکتا ہے؟ ہم بعض اوقات کیونکہ ہم دنیا میں اتنے انوالو ہیں کہ ہمیں آئیڈیا نہیں رہتا. یہ ہستیاں وہ ہیں جسے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے نجاست کو ان سے دور کر دیا ہے، یعنی نجاست ان سے دور ہے، ان کے قریب نجاست نہیں ہے، نجاست کو ہم نے ان سے دور کر دیا ہے. اور کہاں قرآن جو ہے وہ نکات بیان کرتا ہے کہ قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، جس کی قیامت قریب ہوتے ہوئے ابھی تک نہیں آ رہی، اس کا دور کتنا دور ہوگا؟ تو جہاں نجاست دور ہے، وہاں میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میرا وجود جھوٹ بولتا ہو، غیبت کرتا ہو، تہمت لگاتا ہو؟ کیا یہ اپنے اس دہان سے، اس زبان سے، کیا ان کا ذکر کر کر کچھ حاصل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ پاک وجود ہیں، اور اس وجود کو دیکھا ان آنکھوں سے نہیں جا سکتا. اس وجود کو دیکھنے کے لیے قلب کی آنکھ چاہیے جو اس وجود کو دیکھ سکے، ورنہ دیکھنے والوں نے مدینہ میں سب کچھ دیکھا تھا، کتنے لوگ مدینہ میں تھے، کتنے لوگ کربلا میں دوسری طرف موجود تھے مگر دیکھ نہیں رہے تھے امام حسین کو، مگر دیکھ نہیں رہے تھے، مگر جنہوں نے قلب کی آنکھ سے دیکھا، وہ نجران کے کرسچن جو مباہلہ کرنے آئے تھے، شاید ان کے قلب پاک تھے جب انہوں نے دیکھا ان ہستیوں کو، تو کہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم ان ہستیوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس نور کو دیکھ رہے ہیں جو اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہوں کو چھوڑ دے۔ مگر افسوس کہ اس وقت کے مسلمان نہ دیکھ پائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ پاک نہیں تھے، باطن پاک نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو اتنا ہم علماء ہمیں انفسائز کرتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو پاک کریں، اس کی وجہ یہی ہے کہ شاید ہم اتنا ذکر کرتے ہوں، سب کچھ کریں، اور وہ اگر آخری امام آئے تو کہیں یہ نہ ہو کہ ہم دیکھ نہ پائیں، کہیں یہ نہ ہو ہم وہ آواز سن نہ پائیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ہم اپنی پریکٹیکل زندگی میں اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ پاکیزگی مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے آج کے اس دور کے اندر، جو کہ بہت اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتا ہے، کہ جہاں پر وہ وومن کا کردار پیش کر رہا ہے کہ آج کل کے دور میں وومن کیا ہونی چاہیے، عورت کیا ہونی چاہیے، اور اتنا جو ہے وہ وومنز رائٹس کی جو ہے وہ نعرے بھی لگتے ہیں، وومنز کو رائٹ دینا چاہیے، وومنز کو کیا رائٹ دینا چاہیے، اصل وومن کا رائٹس کیا ہے دنیا کے اندر؟ آج دنیا وومن کو کیسے پیش کرتی ہے؟ آج دنیا کے لیے خاتون کیا ہے؟ آج دنیا کے لیے خاتون ایک ملٹائی نیشنل کی پروڈکٹ ہے، جس کو وہ اپنے کمرشل میں یوز کرتا ہے، جس کو وہ اپنے کاموں کے لیے یوز کرتا ہے۔ آج اگر وہ عورت کو، خاتون کو گھر سے باہر نکالتا ہے، اس کے بدن سے لباس کو کم کرتا ہے، اور دنیا کہتی ہے جی ماڈرن دور ہے، یہ ماڈرن نہیں ہے، یہ بیکورڈ دور ہے۔ اگر خاتون کو کمال پر دیکھنا ہے تو پھر ہم ان خاتون کو دیکھیں جنہیں قرآن کمال بیان کر رہا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، وہ اپنے آپ کو کس طرح اپنے آپ کو حجاب میں رکھتے ہیں۔ آج اسلام، آج ماڈرن دنیا اسلام کو بیکورڈ کہہ کر خاتون کو بے حجاب کر کر دکھانا چاہتی ہے کہ نہیں، یہ ہے، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ حیوانیت ہے۔ اور اگر انسان حیوانیت کی طرف بڑھے گا تو کبھی بھی اپنے قلب میں نور کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ وہ آج ہم اس کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں، آج ہم بات کرتے ہیں لیکن ہماری کوشش کتنی ہے کہ کیا آج ہم اپنی سوسائٹی کو امام زمانہ کو پیش کر پائیں گے؟ کیا آج ہم ایسی سوسائٹی بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ بعض اوقات، نہیں آپ کو نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ یا ہماری سسٹرز کو، نہ بعض لوگ جب زیارات پہ جاتے ہیں تو بڑا اچھا حجاب کرتے ہیں وہاں جا کے، لیکن جیسے ہی جہاز جو ہے وہ واپسی کی طرف آتا ہے حجاب ختم ہو جاتا ہے، زندگی وہی ہو جاتی جو تھی۔ حجاب کا تعلق صرف سر ڈھانپنے سے نہیں ہے، حجاب اور حیا آنکھوں میں پائی جاتی ہے۔ کہ کیا آنکھوں میں حیا ہے؟ حجاب اور حیا کا تعلق صرف معاشرے اور سوسائٹی سے نہیں ہے کہ جب میں روڈ پہ کھڑا ہوں، کسی لوگ میرے آس پاس ہیں تو میں بڑا اپنی آنکھوں کو بچاؤں اور یوں نہ کروں، نہیں، اصل حجاب انسان کا تنہائی میں ہے، کہ انسان اپنی تنہائی میں، اپنی خلوت میں کیا کر رہا ہے۔ آج کیا ہم اس چیز کو پسند کر رہے ہیں جسے دنیا دکھا رہی ہے؟ ظاہراً تو ہم نہیں، اچھی چیز نہیں ہے، لیکن آج ہر کوئی ٹی وی ڈرامے، ٹی وی سیزن میں جو جس طرح خاتون کے کردار کو دکھایا جا رہا ہے، کیا آج ہم اس کو انڈورس کر رہے ہیں یا اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ لفظی بولیں تو آپ بولیں ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، لیکن آج ہمارا پوری فیملی بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہوتی ہے، ہمارے ہر چیز بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے جن کو ہم بتانا کچھ چاہتے ہیں وہ دیکھتے کچھ اور ہیں۔ آج دنیا جس کو رول ماڈل بنا رہی ہے وہ کون ہے؟ وہ ایکٹرز ہیں، وہ اسپورٹس مین ہیں، وہ یہ کریکٹرز ہیں، یہ کریکٹر کیا ہیں؟ آپ ان کی لائف پڑھیں، تو ان کی زندگی کیسی تھی اور پھر اس کو جو ہے وہ آج دنیا جو ہے وہ ان کو پوچھتی ہے، آج ان کو دنیا فالو کرتی ہے، ملین فالوورز ہیں، واٹ دے آر ویئرنگ، کپڑے کون سے پہنتے ہیں، بیگ کون سے ہیں ان کے پاس، یہ ریئلٹی ہے، ہاں اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. آج دنیا کی بڑی بڑی جو ایوارڈ سیریمنیز ہوتی ہیں، دنیا اس کو دیکھتی ہے کہ خاتون کو کس طرح پیش کیا جا رہا ہے. کیا ہم اس کلچرل وار کے مقابلے میں ہم کوئی چیز پروڈیوس کر رہے ہیں؟ کیا ہم حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کو دنیا کی خواتین کو دکھا رہے ہیں یا نہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس خاتون کے کردار کو دنیا کو پیش کر رہے ہیں کہ یہ کیسا ایک پیور، ایک پرہیزگار کردار تھا جو آج تک ہمارے لیے مشعل رہا ہے. ہم نے کتنی کانفرنس کی، ہم نے کتنے کام کیے، ہم نے کتنی کتابیں لکھ لیں، ہم نے کتنے اس کے لیے کوئی ٹی وی کے کوئی ایسے پروگرام کریٹ کیے اپنی آنے والی جنریشن کے لیے کہ یہ خاتون رول ماڈل بنے. مگر افسوس یہ ہے کہ یہ خاتون رول ماڈل اتنی ہے کہ بس جب ہماری شادی شروع ہوگی تو اس میں صرف حدیث قصہ پڑھی جائے گی اور اس کے بعد ہماری زندگی میں یہ خاتون نہیں ہے. جب رخصت ہوگی تو وہ ایک پاکستان ہندوستان میں اور شاید آئی ڈونٹ نو یہاں پہ بھی وہ ایک قصیدہ پڑھا جاتا ہے جب بیٹی کی شادی ہو رہی تھی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی. بس ہم اتنا اہل بیت کو مانتے ہیں، باقی ہماری زندگی میں کیا ہے جو ان کی زندگی میں؟ کیا ہمارے بیٹیوں کے مہر سادے ہیں؟ کیا ہماری شادیاں سادگی سے ہو رہی ہیں؟ کیا ہم اپنی بچی کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ بیٹا جب تم گھر سے جاؤ تو اب وہ گھر تمہارا گھر ہے، اب تمہاری لاش واپس آنی چاہیے، تم واپس مت آنا؟ کیا یہ ہم تعلیم دے رہے ہیں؟ یہاں تو ہر چھ مہینے میں بریک اپ ہے، یعنی زندگی پلاسٹک لائف ہو گئی ہے. یعنی رشتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہماری بیس کمزور ہے. ہم صرف مسجد کے اندر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ یا بینر یا پوسٹر ہے، باقی ہماری ٹوٹل لائف میں، ہماری ایجوکیشن میں، ہمارے براٹ اپ میں حضرت سیدہ نہیں ہے. وہ حجاب نہیں ہے، وہ شرم و حیا نہیں ہے، وہ تربیت نہیں ہے. کہ وہ رسول خدا کا واقعہ جو بہت دفعہ آپ نے سنا ہے، میں بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ نابینا شخص گھر میں تشریف لا رہا ہے تو بی بی نے کہا بابا رک جائیے، کہا بیٹا کیوں؟ کہا میں نے چادر نہیں کی. کہا بیٹا نابینا ہے. کہا بابا وہ نہیں دیکھ سکتا، میں تو دیکھ سکتی ہوں. تو کیا ہم اپنے آپ کو اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں؟ عزیزان محترم، یہ تو میں بہت سادی سی بات کر رہا ہوں اس ہستی کی جو ایک بشریت کے لبادے میں آئی ہے، ورنہ اس ہستی کا مقام کہ ایک ازواج پیمبر بیان کرتی ہیں، میں گھر گئی، ان کے گھر آئی تو دیکھا حضرت سیدہ اپنے بچوں کے لیے کچھ بنا رہی ہیں، کچھ فلور کے ساتھ کچھ آئل مکس کر کے کچھ بلا رہی ہیں، اور میں نے دیکھا وہ آگ نیچے لگی ہوئی ہے اور وہ اس برتن میں ہاتھ سے چیزوں کو مکس کر رہی ہیں. تو کہا میں نے تعجب کیا اور میں گئی اور میں نے کہا یہ تو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کسی اور سے ذکر کیا، کہا کہ تم کہا اس کو بات کو چھپائے رکھو، یہ تو بہت عظیم بات ہے. جب رسول خدا تک خبر پہنچی تو رسول خدا ممبر پر گئے، کہا لوگ جو ہے وہ تعجب کی بات کرتے ہیں کہ بڑا سٹرینج ہے یہ. نہیں، اصل حضرت سیدہ وہ ہیں کہ جن سے پروردگار نے آگ کو دور رکھا ہوا ہے، آگ ان کو کچھ کہہ نہیں سکتی ہے. یعنی جس کا اپنا وجود یہ ہو فاطمہ، یعنی ایک اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ شیعوں کو، وہ لوگوں کو جہنم دور کرے گی. جو دوسروں کو آگ سے دور کر سکتی ہے اس کو آگ کیا تکلیف پہنچائے گی؟ یار خوب یہ ایک جھلک ہے. اب ہم اس خاتون کو نہیں سمجھے عزیزان محترم، مطلب میں خود نادان پریشان ہوں ان چند دنوں میں جو مجھے خدا نے توفیق دی. خوب میں قابلیت نہیں رکھتا کہ اتنی بڑی ہستی کے لیے گفتگو کروں. یعنی وہ کیا نور ہے کہ جو ملائکہ کی ظلمت کو دور کر دیتا ہے، حضرت آدم کا واقعہ کہ حضرت آدم حضرت حوا کے ساتھ جو ہے وہ جو جنت جو تھی جو عالم برزخ تھی جو بھی تھی اس کے اندر بڑے نازا ہیں حضرت حوا کے اوپر کہ ہمیں خدا نے بہترین نمونہ، تو وہیں پر پروردگار نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ ان کو ذرا تھوڑے اوپر مقام پر لے کر جاؤ، جب یہ اوپر جا کر دیکھا ایک نور ہے جو ایک تخت اور تاج کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کہا یہ کون ہے، ہم تو سمجھے ہم سے برتر کوئی نہیں ہے، کہا یہ آپ کی ذریت میں ہوگی، آخری نبی کی بیٹی ہے، یہ اس کا نور ہے، کہا یہ تاج کیا ہے، کہا یہ اس کا شوہر ہے علی ابن ابی طالب تاج ہے، کہا یہ دو گوشوارے کیا ہیں، کہا یہ حسن اور حسین ان کے بیٹے ہیں، اور یہی مقام تھا، یہ رفعت کا یہ اونچائی کا مقام تھا جو حضرت آدم کے یا حضرت حوا کے اندر تھوڑا پیدا ہوا تھا۔ بعض علماء اور احادیث بھی روایات اہل بیت سے ہیں کہ اسی مقام کی کہ اس مجھے بھی کچھ ہو مجھے بھی ہو یہ ہو اس مقام کی وجہ سے وہ ترک اولیٰ کی وجہ سے زمین پہ بھیجنا پڑ گیا۔ یعنی کوئی بھی شخص اگر ان کے کسی مقام کو، اور خود رسول خدا ممبر پہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کو شک ہے ان کے مقام پر تو وہ کسی مقام پہ خود بھی نہیں پہنچ سکتا اگر ان کے مقام پر شک ہے، تو یہ ظلم ہے کہ ان خاتون کے مقام کو نیچے لایا جائے۔ ہم نیچے نہیں لا رہے تو ہم اوپر لانے کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم نیچے نہیں لا رہے، ہم مانتے ہیں لیکن آئیدر وی آر ڈوئنگ سم تھنگ ٹو برنگ ہر نیم ان فرنٹ آف ایوری ون۔ آج کتنی خواتین ہیں جو کنورٹ ہوئی ہیں اسلام کے اوپر، یقیناً آپ جانتے ہوں گے، آپ نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا، میں کتنی خواتین کو انٹرویو سنتا رہتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں، لیکن کیا چیز ہے، کون سا نور ہے کہ جو ایک بے حجاب خاتون کو، جو ایک ماڈرن زمانے کے اندر ویسٹ کے اندر ایک خاتون رہتی ہے مگر جیسے ہی اس کے اوپر یہ نور کی جھلک پڑتی ہے وہ اپنے آپ کو پاک کرتی ہوئی باہر آ جاتی ہے، کیسے باہر آ جاتی ہے، اس کا حجاب اور ہمارے حجاب میں بڑا فرق ہے وہ جو کنورٹ ہوئی ہے، کیوں، کیونکہ جو اس نور کو ذرا سا محسوس کرتا ہے اس سے پھر سنبھلا نہیں جاتا۔ ہم آئیں اپنی پریکٹیکل زندگی کے اندر اس نور کو حاصل کریں اجزان موت، یہ وہ مقام ہے کہ جسے ہم شاید ترک نہیں کر سکتے۔ اس طرح ایک شہید کہ جو شہید پلارک کے نام سے بہت مشہور ہے، وہ جب محاذ پر جاتا ہے تو اس کی والدہ پریشان ہوتی ہیں، تو وہ اپنی وصیت نامے میں بھی لکھتا ہے کہ والدہ کو لکھتا ہے کہ میں، آپ سمجھ لیں کہ جیسے میں مشہد امام رضا کی زیارت پہ جا رہا ہوں جس میں پریشانی کی کیا بات ہے، میری ماں، آپ سمجھ لیں میں امام کی زیارت پہ جا رہا ہوں اس میں پریشانی کوئی نہیں ہے، تو ان کے ماں کے خواب میں حضرت سیدہ تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں فرماتی ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ ہمارا فرزند ہے، اور کیسا فرزند ہے کہ جو جس جگہ پر جنگ ہو رہی ہے جہاں وہاں پر واش روم ہے مخلصانہ ان فوجیوں کے لیے جوانوں کے لیے واش روم صاف کرتا ہے، حتیٰ واش روم صاف کرنے کی وجہ سے اس کے اپنے اندر لباس سے وہ بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، میزائل آتا ہے کچھ آتا ہے وہاں لگتا ہے اسی جگہ پر وہ شہید ہو جاتا ہے، اور جب آتی ہے ٹیم آتی ہے اور پورے ملبے کو اس جگہ کو ہٹانا کوشش کرتی ہے نکالتی ہے تو دیکھتی ہے زمین کے اندر سے گلاب کی خوشبوئیں آ رہی ہے، جیسے ہی ڈگ کرتی ہے تو اس کا بدن نکلتا ہے جس میں سے گلاب کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور یہ وہیں تک نہیں رکا، آج بھی بہشت زہرا تہران میں اس کی قبر پر جائیں تو اس کی قبر پر ابھی تک گلاب کی خوشبو ہے اور قبر میں سے پانی مسلسل نکل رہا ہے، آپ جا کر کپڑا ہٹائیں صاف کریں قبر خشک ہوگی تھوڑی دیر میں پھر پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، اور میں خود گیا ہوں اس قبر کے، کیا ہے، ایک ذرا سا جھلک ہے، یہ ہمارا فرزند ہے، کیوں، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کو ہماری خاطر قربان کیا ہے، ہم ان کی خاطر اپنی زندگی کو کتنا قربان کر رہے ہیں۔ وہ لیلہ اور مجنو کا جو واقعہ ہے، وہ نظام گنجوی ظاہر ہے اس کو مثال کے طور ایگزامپل کے طور پر بیان کرتا ہے، کوئی بہت بھاری بات کو بیان کرنے کے لیے ایگزامپل چاہیے ہوتی ہے ظاہر ہے، وہ عشق کی اصل عشق کو اصل محبت کو، ٹرو لو کو جب بیان کرتا ہے تو وہ ان کے واقعات کو بیان کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے مجنو لیلا سے مخاطب ہو کر کہ مجھے لوگوں کے پتھروں سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ہاں مگر جو تمہارے زبان سے نکلے ہوئے تیر تھے انہوں نے مجھے بڑا دکھ پہنچایا. اس سب ہارڈ شپ کے باوجود وہ یہ کہتا ہے، واللہ قسم کھاتا ہے، کہتا ہے ابھی اگر کانٹے کو، جو خار ہوتا ہے پھولوں کے ساتھ، کانٹے کو پاس اگر دو چوائس ہوں، کانٹے کے پاس ایک تمہارا پیر ہو لیلا اور ایک میری آنکھ ہو، تو میں واللہ اپنی آنکھ کو پہلے لاؤں گا کہ وہ کانٹا میری آنکھ میں چھپے، تمہارے پیر میں نہ چھپے. یہ ہے عشق، یہ ہے محبت، یہ تھا عشق حضرت سیدہ کو اپنے وقت کے امام سے، کہ امام تک آنچ نہ آئے، میں دروازے کو اپنے وجود پہ لے لوں گی، میں اپنی پسلیوں کو توڑوا دوں گی، مگر میرا وقت کا امام تکلیف نہ لے. یہی وجہ تھی کربلا میں روزہ عاشورہ اصحاب امام حسین نے تیروں کو اپنے سینوں پہ لیا، مگر کہا کہ امام کو تیر نہ لگے. کس کو بچایا؟ امام. امام کیا تھا؟ امام دین کی حجت ہے، امام اسلام ہے. کیا آج میں اپنے وقت کے امام پر اٹھنے والے تیروں کو اپنے سینے پہ لے رہا ہوں؟ بولے امام تو ہے نہیں مولانا، امام پر کون سے تیر ہیں، مگر جتنی چیزیں اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں یہ امام کے لیے تیر نہیں ہے، مگر جتنی چیزیں آج امام کے نائبین عام پر، علماء کرام مجتہدین پر لوگ جو باتیں کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، یہ تیر نہیں ہے. کتنا میں نے ان تیروں کو اپنے سینے پہ لیا ہے. بہت آسان ہے علماء کے خلاف بات کرنا، مراجعین کے خلاف، سسٹم کے خلاف بات کرنا، بہت آسان ہے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کرنا، محاذ میں کھڑے ہونا، سارے تیروں کو اسلام کے اپنے سینوں پر لینا، یہ ہے مرجیت، یہ ہے نظام، یہ ہے نظام ولایت. اور ہمارے لیے کیا ہے، ہم نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کل امام کا ظہور ہو، انشاءاللہ کہ جلد ظہور ہو، تو کون سٹینڈ ہوگا، کون کھڑا ہوگا؟ وہی جو آج کھڑا ہے، جسے آج اپنی زندگی پیاری ہے، جسے آج اپنی زندگی میں ریلیکس موڈ اچھا لگتا ہے، وہ کل وقت کے امام کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا. آج اگر معاشرے میں کوئی برائی ہے، آج اگر معاشرے میں، سوسائٹی میں، کمیونٹی میں کوئی پرابلم ہے، کوئی فساد ہے، تو آج آپ اس کو روکنے کے لیے کہتے ہیں ہمارا کنسرن نہیں ہے، لیو اٹ. کیسے لیو اٹ؟ آپ جب ایک کمیونٹی کو عدالت پر نہیں بنا پائیں گے تو کل آپ وہ ملک اور وہ دنیا کیسے بنائیں گے جو عدالت سے بھری ہوگی؟ بات کرنا بہت آسان، تیر لینا سیکھیں دوستو. یہ ہے میسج حضرت سیدہ کا مدینہ سے، کہ وقت کے امام پر قربان ہونا سیکھو، تربیت کرو ایسے اولاد کی، ایسے فرزندوں کی، کہ جو پہلے دن سے تیار ہوں امام کے لیے. کتنی بہترین اولاد ہے، کتنے پیارے بچے ہیں حضرت سیدہ کے، کہ جب آتے ہیں تو حدیث کسام میں ہم پڑھتے ہیں، یا قرۃ عینی، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. قصہ واقعہ بیان ہوتا ہے کہ دو بچے، دونوں کچھ لکھتے ہیں، کچھ ہینڈ رائٹنگ سے کچھ لکھتے ہیں. اب دونوں آتے ہیں کہ کس کی رائٹنگ اچھی ہے، کس کا خط اچھا ہے. دونوں اپنی والدہ کو پیش کرتے ہیں. والدہ کہتی ہیں خب میں اب کسی کا فیصلہ کروں گی، ایک کو کم ایک کو زیادہ کروں گی. کہا اپنے بابا کے پاس جاؤ. جب بابا علی جب نے ابی طالب علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول خدا کے پاس جاؤ، پیغمبر کے پاس جاؤ، وہ فیصلہ کریں. جب رسول خدا کے پاس پہنچتے ہیں تو رسول خدا سوچتے ہیں کہ میں کیا جواب دوں، تو حضرت جبرائیل آتے ہیں اور پیغام پہنچاتے ہیں پروردگار کا، کہ فاطمہ کو کہو کہ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کریں کون کس نے اچھا لکھا ہے. جب دوبارہ حضرت سیدہ کے پاس آتے ہیں تو بی بی اپنا جو موتیوں کا ہار ہے اس کو توڑتی ہیں اور دانوں کو بکھیر دیتی ہیں. کہا جو زیادہ دانے اٹھائے گا وہی اس کمپٹیشن میں جیت گیا. لیکن جب دونوں دانوں کو اٹھاتے ہیں تو دونوں ایکول ہوتے ہیں، یعنی دونوں برابر ہیں۔ یہ تربیت ہے حضرت سیدہ کی اپنی اولاد کے لیے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جب کسی کے سامنے بیٹھے ہوں، یہ میرا بیٹا، یہ میری بیٹی بہت نکمی ہے، ہے نا، ایسے نہیں کرتی ہے، فلانی بیٹی میری اچھی ہے، فلانا میرا بچہ بہت اچھا ہے، اس کے اندر واہ، ہم لوگوں کے سامنے کیوں کر رہے ہیں؟ شاید اس کے اندر کوئی خصوصیت چھپی ہوئی ہو، ہم لوگوں کے سامنے اس کو اور ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ہمارا ایک جملہ بچے کی تربیت کو برباد کر دیتا ہے، ایک جملہ، ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، مگر ایک جملہ بچے کو با تربیت کر سکتا ہے۔ وہ میتھس کا جو بہت بڑا میتھمیٹیشین ہے، وہ خود بتاتا ہے کہ میں کلاس میں میتھس میں بالکل ڈن تھا، میرے باقی سبجیکٹ میں نمبر بہت اچھے آتے تھے، مگر میرے میتھس میں نمبر ہمیشہ برے، اتنا کہ وہ تھک گئے اور انہوں نے میری مدر کو بھیجا کہ سب کچھ لکھا اور میتھس میں میرے کم تھے، لیکن کہا میری ماں نے مجھے بتایا نہیں۔ انہوں نے جب رپورٹ کارڈ دیکھی تو آنسو آئے، رونے لگ گئیں، کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا تمہارے اسکول نے بتایا کہ آپ کا بیٹا اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ ہم اپنے ان بچوں کے ساتھ اس کو پڑھا نہیں سکتے، آپ اس کو خود پڑھائیں۔ کہا بیٹا تم بہت انٹیلیجنٹ ہو، کلاس کے بچے اتنے ہیں ہی نہیں تمہارے لیول کے۔ کہا اس دن سے میری ماں نے مجھے پڑھانا شروع کیا اور آج میں سب سے بڑا میتھمیٹیشین ہوں۔ جب میں نے بعد میں اپنی رپورٹ کارڈ دیکھی تو اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بیٹا ڈمپ ہے، ہم اس کو پڑھا نہیں سکتے دوسرے بچوں کے مقابلے میں۔ لیکن ماں جانتی تھی اپنے بچے کی تربیت کیسے کر رہی۔ کیا ہم اپنی اولاد کی تربیت ایسی کر رہے ہیں؟ ہم تو بڑے آرام سے کہتے ہیں تو نکما ہے، کچھ نہیں کرے گا، کچھ نہیں کر سکتا۔ کیسے کچھ نہیں کر سکتا؟ آپ کے جملے اس کو، لیکن یہی مائیں ہیں آج کل کے دور میں جنہوں نے قاسم سلیمانی پیدا کیا ہے، مائیں ہیں نا، کہاں سے آئے یہ بچے، کیسے پیدا ہو گئے یہ بچے، کہ ایک شخص کتنے لوگوں کے دلوں کو ہلا سکتا ہے، ایک شخص۔ کیا کون سی مائیں تھیں یہ کیسی مائیں تھیں جنہوں نے اس کی تربیت کی؟ اس لیے اسلام بیان کرتا ہے، رسول خدا بیان کرتے ہیں کہ جو خاتون گھر کے اندر اپنے بچوں کی تربیت، اپنے شوہر کا کام کرے، وہ جنتی ہے۔ خاتون اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ وہ گھر میں کام کر رہی ہے، اس کا بہترین کام ہے اولاد کی تربیت کرنا، شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کے لیے تعبیت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایسے گوہر پیدا کر سکتی ہے جس کی امام کو ضرورت ہے۔ یہ بہترین عبادت ہے۔ دنیا کہتی ہے نہیں، بے شک کام کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اصل ہدف خاتون کا کیا ہے؟ اولاد کی تربیت اور گھر کی مینجمنٹ۔ یہی وجہ تھی جب شادی ہوئی تو رسول خدا نے مولا کائنات حضرت سیدہ میں کاموں کو تقسیم کیا، کہا علی آپ کا کام باہر کا ہے اور سیدہ کا کام گھر کا ہے۔ تو بی بی خوشحال ہو گئی کہ بابا کتنی بہترین تقسیم ہے یہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ شوہر گھر میں اپنی بیوی کی خدمت نہ کریں یا مدد نہ کریں، کام نہ کریں، خوب اس کے لیے بھی روایات ہیں کہ ابھی ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کی طرف امفیسائز کروں، لیکن خاتون کا اصل بیسک کام۔ اس لیے کہتے ہیں جب آپ شادی کے لیے لڑکی کو ڈھونڈیں تو اس کے ظاہر کو نہ دیکھیں، اس کی اپنی تربیت کو دیکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف آپ کی زوجہ نہیں ہوگی بلکہ آپ کی آنے والی نسل کی ماں ہے۔ ایسا گہوارہ ڈھونڈیں کہ جس کے باطن سے ایسے وجود پیدا ہوں کہ واقعاً، میں جمکران میں تھا کہ جب حضرت قاسم سلیمانی شہید سلیمانی کی جب بدن آیا تو وہاں پر جو مرثیہ پڑھ رہا تھا، مصائب پڑھ رہا تھا، اس نے جملے ادا کیے، واقعاً کہنے لگے کہ کیا خوش قسمت ہو تم قاسم، یقیناً جب تمہارے بدن کے ٹکڑے ہوئے ہوں گے تو حضرت سیدہ تشریف لائی ہوں گی۔ واقعاً اپنے بدن کے ٹکڑے کرا دیے، ہم کیسے اپنے وجود کو ایسا کریں کہ جس سے خدا بھی راضی ہو اور اہل بیت بھی راضی ہوں؟ مگر ہم کیونکہ دنیا میں اتنے گھس چکے ہیں، اتنے پینیٹریٹ ہو چکے ہیں کہ اس سے باہر نکلنا مشکل ہے۔ انسان کے لیے دو رکعت نماز پڑھنا سخت ہو جاتا ہے، نماز پڑھنا سخت ہو جاتا ہے، رات کو سوئے آدمی صبح اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، سردی کی راتیں ہوں تو اور سخت ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان صرف بستر سے نہیں اٹھ پا رہا تو آپ سوچیں اپنے نفس کو اپنے وجود سے باہر کیسے نکالیں، آسان نہیں ہے۔ لیکن انسان توسل کرے، وہ رحمان وہ کریم ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت سیدہ بابا کے پاس تشریف لاتی ہیں کہ بابا وہ لوگ جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے، نماز کو بہت لائٹ لیتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ تو رسول خدا بیان فرماتے ہیں کہ جو لوگ نماز کو اہمیت نہیں دیتے 15 عذاب اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ سب ماشاءاللہ یہاں اہل نماز ہیں، آپ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، میں بہرحال کیونکہ اپنے آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں، 15 عذاب اس کے اوپر نہیں جو نہیں پڑھتا، نہیں، وہ جو نہیں پڑھتا وہ تو تاریخ الصلات ہے، وہ تو اور ہے، نہیں، جو نماز کو ہلکا لے، کسی اور چیز کو نماز کے اوپر پرائیورٹی دے، 15 عذاب نازل ہیں، جس میں سے کچھ عذاب دنیا میں ہیں، کچھ عذاب مرتے وقت ہیں، کچھ عذاب قبر کے اندر ہیں، اور کچھ عذاب آخرت میں ہیں۔ تو انسان بیان نہیں کر سکتا واقعا، یعنی صرف میں آخرت کا ایک عذاب دیکھ رہا تھا، عجیب حالت ہو گئی میری۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس شخص کو پروردگار روز قیامت میں ایک ملائکہ کو مامور کرے گا اس کے اوپر کہ اس کو زمین کے بل گھسیٹو تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ نماز کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ بہت زندگی آسان نہیں ہے دوستو، ہم جس زندگی میں رہ رہے ہیں یہ بہت چھوٹا اسپین ہے، یہ پلک، یوں بس آپ نے پلک جھپکی یہ زندگی ختم ہے۔ جیسے ابھی ایک خاتون کا جنازہ ہے، یقیناً کسی کی ماں ہوں گی، بہن ہوں گی، بیٹی ہوں گی، وہ کل تک صحیح ہیں، آج چلی گئی، ہم نے بھی چلے جانا ہے، ایک دن ہمارا بھی جنازہ ہو رہا ہوگا۔ ہم کتنے جنازوں کو اٹھاتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا بھی تو جنازہ کوئی اٹھائے گا، ہمیں بھی تو کوئی قبر میں دفنائے گا، کیا چیز بچائے گی قبر کے اندر؟ دوست تو وہ ہیں جو یہ پوچھتے ہیں فون کر کے جب کوئی مر جائے، دوست ہیں، جنازہ کب ہے بھائی؟ بس دوست یہی پوچھتے ہیں۔ مولا کائنات تشریف فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ چند چیزیں ہیں تمہارے ساتھ، پہلی چیز کیا ہے جو دنیا، تم نے دنیا کو جوڑا ہوا ہے، اس میں سے وہ دنیا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو، لیسی تم دنیا سے جاؤ گے یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ سٹیٹس، یہ گاڑیاں، یہ گھر، یہ بینک اکاؤنٹس، یہ سب برانڈ، یہ سب ختم ہو جائے گا جیسے ہی تم دنیا سے گئے، یہ سب یہیں تک تھا۔ دوسرے تمہارے دوست ہیں، وہ صرف اس وقت تک ہیں جب تک تمہیں دفنایا جا رہا ہے، بس اس وقت تک دوست ہیں۔ تیسرے تمہارے اولاد، تمہاری زوجہ، تمہارے والدین ہیں، وہ کب تک ہیں؟ جب تک تمہیں دفنا کر تمہاری قبر پر کھڑے ہیں، پھر وہ بھی چلے جائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں صرف ایک چیز ایسی ہے جو تمہارے ساتھ رہے گی، وہ تمہارا عمل ہے، وہ تمہیں چھوڑ کے نہیں جائے گا، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو۔ تو آج میرے دامن میں، میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ عزیزان محترم، یہی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے روایت ہے کہ یہ جہنم کے باہر کھڑی ہوں گی اور پروردگار سے کہیں گی، پروردگار تو نے کہا تھا کہ میں اپنے شیعوں کی شفاعت کروں گی۔ پروردگار ارشاد فرمائے گا، ہاں فاطمہ، ہم نے جو کہا تھا ہم وہی کریں گے، آپ اپنے شیعوں کو دیکھیں اگر جو عذاب کے اندر ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ پروردگار حضرت سیدہ سے فرماتے ہیں کہ دیکھو جس کے دونوں آنکھوں کے درمیان میں مومن لکھا ہے، آپ اس کی شفاعت کر سکتی ہیں، بی بی جہنم سے نکال لے گی، لیکن وہ صلاحیت تو پیدا کروں۔ اچھا یہ کہنا بڑا آسان ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ارے مولانا کیا ہوا، کچھ دن عذاب جھیل لیں گے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ ایک جھلک، ہمارے ایک استاد بتاتے ہیں کہ عالم شہود میں کہ دکھایا گیا کہ جہنم کی آگ کیسی آگ ہے، یہ والی آگ نہیں ہے، یہ فائر نہیں ہے جہنم کی جو ہم سمجھتے ہیں. کہا جہنم کی آگ سیاہ ہے، بلیک ہے، خوفناک ہے. یہاں انسان قبر کے اندر تھوڑی دیر برداشت نہیں کر سکتا، کہاں پہنچے کہ جہنم کی آگ برداشت کرے گا انسان. یعنی میں پرابلم تھا، سی ٹی اسکین جو کرتے ہیں، مشین اسکین کرتی ہے آپ کی باڈی کو، آپ کو پتا ہے وہ راؤنڈ ہوتی ہے، اس میں اندر آپ جاتے ہیں کافی دیر تک وہ چلتی ہے. میں اسکین کے لیے لیٹا اندر تو وہ مشین اندر لے گئی مجھے، اور پورا راؤنڈ ہے وہ، آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ وہ نہیں آ رہا، وہ کافی دیر تک آپ اس میں رہتے ہیں. آپ یقین کریں مجھے تھوڑی دیر کے لیے قبر یاد آ گئی، اور میں نے کہا کہ یہ تو تھوڑی دیر مطلب خوف ہے، ہراس ہے کہ میں اب یہاں سے اٹھ نہیں سکتا، میں آگے جا نہیں سکتا، میری نظر کی کیپیسٹی رک گئی ہے، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. تھوڑی دیر تھا وہ، کچھ منٹ ہے وہ. تو میں نے کہا یہاں پہ یہ چند منٹ برداشت نہیں ہو رہے، اور اگر خدا نہ خواستہ قبر تنگ ہو گئی تو چیخیں مارتا رہوں گا میں، کسی کو آواز نہیں آئے گی. کون بچائے گا؟ عمل بچائے گا. جو ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام بچائیں گے، یقیناً اس کے لیے کوئی ایسا عمل تو ہو کہ وہ تشریف لائیں. اگر آج میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں امام آئیں، تو کل قبر میں ہر کوئی چاہتا ہے میرے قبر میں امام آئیں، تو گھر کو کیوں نہیں ایسا بنا رہا کہ امام آئیں؟ لیکن جتنے دنیا میں تعلقات اچھے ہوں گے، اتنے ہی تعلقات دوسری دنیا میں بھی اچھے ہوں گے. عزیزان محترم، بہرحال وقت جو ہے وہ اتنا نہیں ہے، میں آپ سب کو معذرت چاہتا ہوں کہ بہرحال بعض اوقات جملے سخت بیان ہوتے ہیں، لیکن یہ سخت درد دل ہے. کبھی نہ کبھی تو ہمیں اپنے اندر اس چیز کو پیدا کرنا ہے. ایک شہید کہ جس کی قبر بہت عرصے تک اس کی قبر کا پتہ نہیں چلا، کیونکہ بہت سارے شہید تھے جن کے کارڈز نہیں تھے، جن کی باڈی کے پارٹس پورے نہیں تھے، تو ان کو گمنام دفنایا گیا. ابھی بھی ایسے شہید ہیں جن کی قبروں پہ لکھا ہوا ہے گمنام، یعنی ان کا نام نہیں ہے. تو اس طرح ایک ماں تھی، اس کا بیٹا بہت عرصے تک، کئی سال تک اسے پتہ ہی نہیں چلا اس کا بیٹا کہاں ہے، اس کی قبر کہاں ہے. اس نے بہت گریہ کیا، بہت دعائیں کیں، بہت وہ کیا. تو اس شہید کے کسی دوست کے خواب میں آ کر بتایا گیا کہ جو فلانی قبر ہے جو ہے جس پہ گمنام لکھا ہے، وہ قبر اس کی ہے. پھر انہوں نے ڈی این اے ٹیسٹ کیا ماں کے ساتھ، تو کہا کہ ہاں وہی قبر ہے. اب اس کی قبر کے اوپر جو گمنام لکھا تھا، اس کو رب کر کر اس کے اوپر اس کا نام لکھ دیا. کچھ دن بعد وہ شہید اپنی ماں کے خواب میں آیا، اور ماں کو آ کہتا ہے، ماں یہ آپ نے کیا کیا، کیوں اتنی دعائیں کی، مجھے گمنام رہنے دیتی. کہا بیٹا کیوں؟ کہا ماں، جب سے میرے قبر پر نام لکھا ہے نا، میں ایک توفیق سے محروم ہو گیا. کہا کیسی توفیق؟ کہا یہ جتنے بھی گمنام ہیں نا، کیونکہ ان کی ماؤں کا پتہ نہیں ہے، تو ان سب کی قبروں پہ ایک ماں آتی ہے. ایک ماں آتی ہے، اور جب سے میری قبر پہ نام لکھا ہے نا، تو وہ نہیں آتی میری قبر پہ. ماں یہ کیا کیا؟ ہاں زادارانِ محترم، یہ ماں کہاں کہاں نہیں آتی ہے. یہ ماں مدینہ سے چلتی ہے، جہاں بھی اس کے بیٹے کے مصائب پڑے جاتے ہیں وہاں آتی ہے، ہر جگہ یہ ماں آتی ہے. نہ جانے اس ماں نے کتنی سختیاں مدینہ میں برداشت کی، اور اس کے بعد بھی یہ ماں آرام سے نہیں ہے، یہ ہر جگہ آتی ہے. ہاں آزادارانِ محترم، کل ہم نے سنا مصائب کے اندر کہ بی بی کے دروازے پر کس طرح انہوں نے ظلم کیا، کس طرح بی بی دربار تک گئیں، دربار تک پہنچی ہیں، مولا کائنات کو یہ قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن بی بی نے کہا میں بھی جاؤں گی رسول خدا کے روضے پر، میں وہاں پر کھڑے ہو کر فریاد کروں گی کہ ان کو نابود کر دے. تو مولا کائنات نے حضرت سلیمان کو کہا، اشارہ کیا کہ جاؤ فاطمہ کو فاطمہ کی دعا مستجاب ہے، اگر فاطمہ نے دعا کر دی، بد دعا دے دی، تو سب ختم ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان گئے، حضرت زہرا کو بتایا، کہا علی نے کہا ہے، کہا علی نے کہا ہے تو میں آ جاتی ہوں۔ ہاں یہ سب گزر گیا، میں کہوں گا بی بی آپ بڑے آرام سے، آپ حضرت علی کو واپس لے آئیں۔ کچھ شباہتیں ہیں، کچھ کامن چیزیں ہیں جو حضرت سیدہ میں ہیں اور ایک امام حسین کی بیٹی ہے اس میں ہیں، کچھ چیزیں کامن ہیں۔ کیا چیزیں کامن ہیں؟ ہاں آزادارن محترم، کہ جب آخری ایام تھے رسول خدا کے، تو حضرت سیدہ کو بلایا، حضرت فاطمہ کو اپنے دائیں طرف بٹھایا اور کچھ آہستہ سا ان کو بیان کیا، تو بی بی غمگین ہو گئی، بی بی کی حالت غمگین ہو گئی، بی بی گریہ کرنے لگ گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد بی بی کو کچھ اور کان میں بتایا، تو پھر بی بی مسکرانے لگ گئی۔ ازواج پیمبر نے یہ واقعہ دیکھا اور اس وقت پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ پیمبر کا راز ہے، میں نہیں بتاؤں گی۔ جب رسول خدا دنیا سے چلے گئے تو کہا، وہ کیا بات تھی جو آپ کو رسول نے بتائی تھی؟ کہا، رسول خدا نے مجھے بتایا تھا کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں۔ یہ کہا تو میں غمگین ہو گئی، میں رونے لگ گئی باپ کی جدائی میں۔ لیکن دوبارہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم فاطمہ سب سے پہلا فرد ہوگی جو مجھ سے آ کے ملو گی۔ کہا میں خوشحال ہو گئی، تو مجھے وہ مقاتل یاد آ گئے کہ جس میں ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں کہ امام حسین کی سواری جا رہی تھی، دیکھا سواری نہیں ہل رہی، کیا دیکھا؟ ایک چھوٹی سی بچی ہے جو ذوالجناح کو گھیر کر کھڑی ہوئی ہے۔ پھر امام حسین نیچے اترے ہیں، مقاتل ارباب بیان کرتے ہیں کہ امام حسین نے بڑا گریہ لگایا، بچی بہت گریہ کرتی ہے، اور یقیناً وہ بچی صبح سے دیکھ رہی ہے، جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ کہا بابا آپ بھی جائیں گے، واپس نہیں آئیں گے، یہ کہہ کر گریہ کیا۔ لیکن وہاں یہ بیان ہوتا ہے کہ کوئی بات ایسی کہی گئی کہ حضرت سکینہ خاموش ہو گئیں۔ یعنی کیا بات؟ شاید یہی کہا ہو مولا نے کہ بیٹی سکینہ آپ سب سے پہلے ہم سے آ کر ملیں گی، اور یہی ہوا۔ ہاں آزادارن محترم، یہ ایک وقت گزرا، ایک وہ مقام ہے کہ جو کوچہ بنی ہاشم میں امام حسن سے بیان فرماتے ہیں کہ بی بی کے چہرے پر وہ اہانت کی گئی کہ میں نہیں بیان کر سکتا کہ بی بی کے چہرے کے ساتھ کیا ہوا، بی بی کے بدن کے ساتھ کیا ہوا۔ ہاں لیکن اس چھوٹی سی پوتی کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ عصر عاشور جب یہ بچی اپنے بابا کے بدن پر لیٹی تھی، آ کر بیٹھی تھی، تو اسے پیار سے نہیں ہٹایا، اسے بھی تماچوں سے ہٹایا گیا۔ یہ وہ شباہت تھی، ایک شاعر خود یہ بیان کرتا ہے، یہ بیان کرتا ہے کہ کہا، کہتا ہے بچی یہ زبان کہتی ہے، کہتی ہے بابا یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنی دادی کی طرح کیوں لگتی ہوں، آخر میری دادی کے ساتھ کیا ہوا تھا جو یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہاں آزاداران محترم، ایک یہ ہے، ایک اور شباہت کیا ہے کہ رات کی تاریکی میں حضرت سیدہ کا جنازہ اٹھایا ہے، رات کی تاریکی میں دفنایا ہے، اور اس چھوٹی سی بچی کو جب یہ شام پہنچی ہے، شام کے زندان پہنچی ہے، تو اتنی تاریکی تھی، اتنا اندھیرا تھا، وہاں پر حضرت سیدہ بھی اپنے بابا پر گریہ کرتی رہی، یہاں پہ یہ بچی بھی یہی کہتی ہے بابا بابا بابا۔ ہاں جب بابا بابا کیا تو اب کیا لایا گیا بابا کے بدلے میں؟ ایک تشت ہے، اس تشت پہ کپڑا ہے، اس کپڑے کو ہٹایا گیا تو بابا کا سر ہے۔ مقاتل بیان کرتے ہیں، بچی جھکی سر کے اوپر، سر کو ہاتھوں میں لیا، اب سر سے گفتگو کر دی، ارے بابا آپ کے جانے کے بعد ہمارے خیموں میں آگ لگی، بابا آپ کے جانے کے بعد ہمیں تماچے لگے، بابا بابا کہتی کہتی، مقاتل کہتے ہیں کہ بچی نے اپنے ہونٹوں کو بابا کے ان سوکھے خون آلودہ ہونٹوں سے لگایا، خاموشی طاری ہو گئی۔ اب کیا دیکھا؟ ایک طرف سر ہے، ایک طرف سکینہ ہے۔ اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں، حاضرین مجلس میں کچھ لوگوں نے کہا ہے جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی حقیقی معرفت عطا فرما۔ پروردگار جو لوگ قید میں ہیں ان کو اسیران کوفہ اور شام کے صدقے میں قید سے رہائی عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما۔ جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ مسلمان شیعان حیدر کرار جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ جہاں بھی ماتم، نوحہ، عزاداری ہو رہی ہے ان جگہوں کی حفاظت فرما۔ جو بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، چاہے وہ نوحہ پڑھنے والے ہوں، سلام پڑھنے والے ہوں، چاہے وہ سیکیورٹی والے ہوں، چاہے وہ آڈیو ویڈیو والے ہوں، چاہے وہ جماعت ہو، چاہے وہ انجمن ہو، ہر شخص، چاہے نیاز بنانے والے ہیں، جو شخص اپنا حصہ ڈال رہا ہے، پروردگار ان کو اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ علماء کرام، مراجع کرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں تو انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ ہماری اس کمیونٹی میں آپس میں محبت، اتفاق اور بھائی چارہ جو ہے وہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ساری مشکلات کو اس کمیونٹی سے دور فرما۔ جو ان کے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار اس کمیونٹی کو وقت کے امام کے سرباز بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھرانوں کو قرآن کے نور سے منور فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہمیں حج، عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ اور ابھی جن مرحومہ کا نماز جنازہ ہے اور اس میں ابھی شرکت کریں، اور اس مجلس کا ثواب بھی انہی مرحومہ کو اہل بیت کے صدقے میں، حضرت سیدہ کے صدقے میں، یقیناً ان کی قبر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے نور سے منور ہو۔ اور جو بھی خواتین، جو بھی خاص طور پہ جو دبئی میں خاتون جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو گئی ہیں، ان کی بھی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہمیں اہل بیت کی شفاعت روز قیامت میں عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ ماتم حسین۔